وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو الى دار السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الى الله على بصيره صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل بہت ہی عزت اور اکرام کے لائق بزرگ اور عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا اور رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے میں بندے کو اللہ تعالی نے پھر سے تازہ ہونے کا موقع عنایت فرمایا. ایک نئی تازگی کے ساتھ نئے عزم کے ساتھ اپنے مقصد کو پھر سے یاد کر کے پھر ایک نئے سال کی شروعات پورا ایسا ماحول بنایا کہ جو اس سے استفادہ کرے اس کا دل روشن ہو جائے گا. جو کثافت ہے نفس کی دنیا کی جو غفلتوں کا سال بھر کا اثر ہے وہ سب ختم ہو کے انسان کی روح پھڑک جائے اور اپنے مقصد کی طرف اڑان بھرنے لگے اس کا پورا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. رمضان میں بہت سارے سبق ہیں. جو بنیادی سبق ہے جس کو حضور نے فرمایا کثرت سے رمضان میں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار پڑھنے کے لیے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ رمضان کے جتنے بھی اعمال ہیں جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں نا ان اعمال کے کرتے وقت اس لا الہ الا اللہ میں جو روح ہے وہ ہم بھر دیں. زبان سے یہ رمضان کا ترانہ کثرت سے کہلوا کر نبی کریم یہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان کے سارے ہمارے اعمال میں اس ترانے کی روح آ جائے لا الہ الا اللہ. اس پورے کو ہم اگر خلاصہ کریں گے تو کیا نکلے گا کہ میرے محبوب بس اللہ ہی ہیں. بلکہ محبت کی معراج عبادت جو ہے محبت کی معراج میری عبادت کی معراج اس کا مرکز اللہ کی ذات ہے. انہیں کے لیے میں جیوں گا وہی میرا نشانہ ہے وہی مجھے پہنچنا ہے انہیں کو پانا ہے لا الہ الا اللہ. اب اس میں بندے کو احساس ہو رہا ہے کہ میرا زندگی کا مقصد تو بہت اونچا ہے اللہ کے ساتھ جا کے رہنا ہے اللہ کی صفات پیدا کر کے اللہ کے ساتھ جا کے رہنا ہے. ہمیشہ جنت کے تذکروں میں ملتا ہے کہ بار بار وہاں اللہ تعالی جنتیوں کو مخاطب کریں گے میرے دوستوں بولیں گے بندوں کم بولیں گے میرے دوستوں. اللہ کا دوست بننا کتنی اونچی بات ہے. اور وہاں کی جو نعمتیں ملیں گی وہاں کے حوریں وہاں کے غلمان وہاں کی جو نعمتیں پوشاکیں تو وہ لوگ خدمت کرتے ہوئے بولیں گے اے اللہ کے دوست بولیں گے مومن کو. کتنی بڑی ہستی کا دوست بننا. تو لا الہ الا اللہ کا ترانہ یہی ہے کہ پورے رمضان میں مومن جوش و خروش سے یہ بولے کہ میرے دوست اللہ ہے ان کا رفیق بننا ہے مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے. یہ حقیر دنیا کیڑے مکوڑوں جیسی دنیا ذلیل جذبوں کی دنیا مجبوریوں کی دنیا یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے. میرا دل یہاں نہیں لگتا مجھے اللہ چاہیے اللہ چاہیے اللہ چاہیے یہ بول رہا ہے اس کی تیاری کر رہا ہے. اور گناہوں کا احساس ہو رہا ہے تو اللہ سے بول رہا ہے اللہ دھو دو مجھے معاف کر دو میں تو آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ہوں مگر بہت الٹی سیدھی حرکتیں ہوں گی ذرا دھو دیجئے اللہ مجھے پاک کر دیجئے مجھے اپنی رحمت سے آپ کے پاس رہنے کے آپ ہی قابل بنائیے. اور پھر منزل کی تڑپ ہے, اسألک الجنہ اعوذ بک من النار, اسألک الجنہ اعوذ بک من النار, قصص اے اللہ مجھے جنت چاہیے, دوزخ سے مجھے بچائیے. پورے رمضان میں یہی سبق پلایا جا رہا ہے ہر عبادت کے ذریعے سے. اللہ کو مقصود بناؤ, منزل کی فکر کرو, سفر میں ہو, زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, آخرت کی طرف رخ ہو جائے, دنیا کے اندر کی جو پھسلن ہے اس سے اڑ جائے. تو اے مرغے ارم, اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جائے, جھٹک دو اپنے پر, جو دھول اول ہے دنیا کی جو کشش ہے سب کو جھٹک دو, اور اڑان بھرنا ہے تم اپنے مالک کی طرف. الیہ المصیر, لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے, اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اب جو ہے اس سے دل زندہ ہو جاتا ہے آدمی کا, جب اس کے دل میں یہ بات آ گئی میں اللہ کے لیے ہوں, اللہ کے پاس جانا ہے اور مجھے جنت کی تیاری کرنا ہے. اللہ کی یاد, منزل کی یاد اس کو غفلت سے بچاتی ہے. دل چوکنا, تیار, آمادہ, اور جب دل بنتا ہے تو پھر زندگی بن جاتی ہے. جب دل میں یہ تڑپ آ گئی, یہ محبت آ گئی, اللہ کی آخرت کی لگن آ گئی, دل زندہ ہو گیا تو پوری زندگی کے ایکٹیویٹیز میں فرق ہو جاتا ہے, ایک نکھار آ جاتا ہے. لیکن ایک بیماری ہے جو انسان کو لگتی ہے, اس کا علاج ہے رمضان. رمضان میں جو علاج کرانا چاہیے, غفلت کی بیماری کا علاج. منزل کا پتہ ہی نہیں, دن بدن زندگی گزر رہی تو کدھر جا رہی گاڑی آخر, کس کے لیے جینا ہے, یہ پوری زندگی گزار کے حاصل کیا کرنا ہے, اس کی طرف دھیان نہیں رہتا آدمی کا. اس بیماری کا نام ہے غفلت, اللہ کو بھول جانا, آخرت کو بھول جانا. اب یہ قرآن مجید میں مستقل ایک موضوع ہے, جگہ جگہ غافلین غافلین غافلون غافلون آیا. اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے غفلت, اس پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں, اس کے نقصانات اللہ نے چن چن کے گنائے ہیں, اور جھنجھوڑا ہے بندوں کو کہ غفلت نہیں چلے گی. اور مختلف لوگوں پہ مختلف انداز سے جو قرآن میں گرفت ہے ان پہ پکڑ ہے, تو پھر ان کی بیماری جو اللہ نے بتائی ہے یہ غافل لوگ ہیں, صرف غفلت کی بیماری ہے ان کو, اور سخت سزا کی دھمکی. فانتقمنا, فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جن کو ہمارے سے ملاقات کی فکر نہیں ہے, اس کی امید ہی نہیں ہے, ان کے ذہن میں نہیں ہے, ایک دن یہ زندگی جو ختم ہونے والی ہے آنکھ بند ہوگی تو لے جا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا, پوچھیں گے بول کیا کر کے آیا ہے. تو جس کو میری ملاقات کا دن جو ہے نا اس کی فکر نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, اور وہ رضو بالحیات الدنیا, جو دنیا کی زندگی سے ہی راضی ہے, مست ہے, واطمأنوا بها, اسی میں پورا مطمئن ہو گئے, یہاں کے ہی نشانے, ان کے پورے گول یہاں کے ہی ہے, یہیں پہ مطمئن ہو گئے. والذین هم آیاتنا غافلون, جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں, جو میرے رسول بتا رہے آخرت کی تیاری کرو اس کو دل پہ نہیں لے رہے, جو لوگ غافل ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک مأواہم النار, یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے, ان کے لیے دوزخ میں بنا کے رکھا. آیتیں اثر کر رہی نہیں, غافل بنے ہوئے, دنیا 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 کی پلاننگ میں. فرمایا ان کے لیے ٹھکانہ ان کا جہنم. اور ایک جگہ اور غصے سے فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ایک بہت سارے انسان اور جن ایسے ہیں کہ ان کو میں بنایا ہی ہوں دوزخ کے واسطے, اور غصے میں غافلوں کا ذکر آ رہا ہے, ان کی حرکتوں کا ذکر آ رہا ہے. اصل میں یہ ہے ہی کچرا دوزخ کے واسطے, بولے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا, ہم نے دنیا میں پھیلایا ہے بنا کے, جہنم کے لیے واسطے ہی بنایا ہم نے. کثیر من الجن والانس, کون ہے یہ لوگ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا, ولہم آزان اللہ اسماؤنا بیا، یہ کون ہے؟ جہنم کا کچرا کون ہے؟ دیکھنے میں انسان ہے، ان کو سوچنے سمجھنے والا دماغ ہم نے دیا ہے مگر اس کو استعمال نہیں کر رہا، بس لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی طرف بھاگ رہی، یہ بھی بھاگ رہے. زندگی کیا ہے، کس نے دی ہے، کیا چاہتا ہے، منزل کیا ہے، سوچنے کی صلاحیت ہم نے دی ہے، دل ہے مگر دل کو یوز نہیں کرتے، دل سے یعنی عقل سے سمجھتے نہیں بات. ولہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں دی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں دنیا سے، اللہ کی عظمت ہر طرف نظر آ رہی ہے، ہماری دنیا نہیں، ہماری جاگیر نہیں ہے، کسی اور کی ہے، نہ زمین ہمارا نہ آسمان ہماری، نہ زمین ہماری نہ آسمان ہمارا، کوئی چیز ہماری نہیں، مانگے کا اجالا ہے سب، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی جس کا ہے اس کی فکر نہیں ہے. کیا ہے زندگی، آنکھ ہے مگر آنکھ استعمال نہیں کر رہے، عبرت کا کوئی واقعہ دیکھ کے ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی. ولہم آذان لا یسمعون بها، دیکھنے میں ان لوگوں کو کان ہیں مگر نصیحت کی باتیں ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے، کان کوئی فائدے کے نہیں ہے ان کے. اب آگے کیا، بر غصے میں اولائی کا کل انعام، یہ دیکھنے میں انسان نظر آ رہے، یہ سب جانور ہیں، یہ سب گدھے ہیں، سب گدھے ہیں، سب بیل ہیں، سب دیکھنے میں انسان نظر آ رہے، اولائی کا کل انعام جانوروں کی طرح ہے. اور فرمانے بلہم ازل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بد دماغ ہیں. جانور تو بھی اپنے محسن کو مانتا، مسلسل اس کو چارہ دیتا ہے، مسلسل اس کا دیکھ ریکھ کرتا ہے، جانور اس کی بات مانتا ہے. یہ ایسا جانور ہے کہ اس کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ محسن کو ماننا بھی چاہیے، محسن کی بات ماننا بھی چاہیے، جانور سے بدتر ہے. بلہم ازل، اب یہ سب کیوں پیدا ہوا؟ ارے اولئک ہم الغافلون، اصل میں لوگ غافل لوگ ہیں، غفلت اتنی بڑی بیماری ہے صاحب. تو غفلت کیا ہے؟ آدمی کا اس طرح ٹائم گزر رہا ہے کہ اسے منزل یاد نہیں ہے، اللہ یاد نہیں ہے، آخرت یاد نہیں ہے. اب آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ عام مرض ہے ہم لوگوں کا، عام مرض ہے. ایک ایک دن کا حساب ڈال کے دیکھو، صبح سے شام تک کتنی وقت دھیان رہتا ہے کہ آخرت میری منزل ہے، اللہ کے لیے مجھے ہر عمل کرنا ہے. گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہم کو خیال ہی نہیں آتا، نہ اللہ کا خیال آتا نہ آخرت کا خیال آتا، کسی معاملے میں، کسی بزنس میں، کسی لڑائی میں، کسی جھگڑے میں، کسی لذت میں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، دنوں گزر جاتے ہیں، بعض وقت اللہ کا دھیان نہیں آتا، منزل کیا ہے یاد نہیں آتی. کسی کو اللہ تعالیٰ غفلت، اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھتا. میں کیا چوری کر رہا ہوں؟ میں زنا کر رہا ہوں؟ میں کسی کو لوٹ رہا ہوں کیا؟ ارے اللہ کے بندے، ایک گھنٹے سے تجھے اللہ یاد نہیں ہے، اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہے؟ اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے تو، اللہ تجھے دیکھ رہے اور تو اللہ کو بلا کے جو ہے وقت گزار رہا، تو یقیناً بے ادبی کر رہا ہے اس وقت، کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکت کرے. ارے آپ کے والد بڑے باروق قسم کے بازو کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ کو احساس نہیں ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، دیکھتے جیسا چوکنا رہتے ہیں وہ خالی کے طرح. تو غافل آدمی غفلت میں جب ہوتا ہے تو ضرور گناہ کی حرکت کرتا ہی ہے، جسم سے نہیں کرتا، دماغ سے کرتا. ہم لوگ گناہ، ہم لوگ جو ہے غفلت کو گناہ نہیں سمجھتے، کافی ٹائم ہمارا اللہ کے دھیان کے بغیر گزر رہا، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ گناہوں کی اماں ہے، وہ گناہوں کی نرسری ہے. جیسے گندے پانی میں مچھر پلتے ہیں، جو ٹائم ہمارا غفلت میں گزرتا ہے اس میں گناہ پلتے ہیں، اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے غفلت کو. بس تو قرآن مجید میں سخت لہجہ ہے اللہ کا، غافل لوگوں کا، ہوش نہیں ہے ان کو، دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، ہوش نہیں ہے ان کو، صبح سے شام ہو جاتی. اس واسطے کہنے والوں نے کہا کہ زہر ہے زہر ان کو بھلانا، اور تریاق یاد ان کی آنا. اللہ نے فرمایا ہم کو بلایا تو ہم نے ان کو خود بلا دیا کہ وہ کیا ہے، نسوا اللہ فانساہم، خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی. جب آدمی خدا کو بھول جاتا ہے تو خود اپنی پوزیشن کو بھی، صحیح پوزیشن کو بھول جاتا ہے، جانوروں کے لیول پہ آ جاتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں بے خبر تو جوہرے آئینے ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. کتنی بڑی حیثیت ہے تمہاری، تو مومن کو کیا بتایا گیا ہے ہم کو نبیوں کے ذریعے سے کہ ہم جو دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ہم کو جو بھیجا ہی گیا ہے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ہر پل ایگزامینیشن حال میں، امتحان حال میں ہیں، اور ہم کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا کہ تم دنیا میں جا کر خدا کا کام کرو، نائب ہو تم اللہ کے، کتنی بڑی پوزیشن دے کے بھیج رہے، کوئی ملک کا بادشاہ سو جائے تو کیا چھوٹا جرم ہے؟ جو اللہ کا خلیفہ بن کے جس کو دنیا میں جینا ہے، اللہ کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے جس کو، اس کو اپنا پوزیشن یاد نہیں ہے تو کتنی بڑی غلطی ہے؟ اور ہم کو قرآن حدیث بتاتے ہیں کہ بہت ساری صلاحیتیں زبردست ہم نے تم کو دی ہے، خلیفہ بننے کی صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیتیں اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، اور یوز کرنے کے لیے، سڑانے کے لیے نہیں ہے صلاحیتیں، اور غافل آدمی کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میرا منصب کیا ہے، میری صلاحیتیں کیا ہے، اور بتایا گیا کہ تم بندے بن کے جا رہے ہو، خدا بن کے نہیں جا رہے ہو، تمہاری مرضی تم کو نہیں چلانا ہے، تم یہ چھوٹے سے پیریڈ میں اللہ ہی کی مرضی چلانا ہے، پھر جب جنت میں آ جاؤ گے نا تو پھر تمہاری ہی مرضی چلے گی، پھر اللہ ہر چیز میں تمہاری مرضی چلیں گے، پھر یہ چھوٹا سا پیریڈ تم ذرا اللہ کی مرضی پہ چلو، بندے بن کے رہو، اور ہم کو صاف صاف بتایا گیا کہ اتنی پوزیشن اہم ہے ہماری کہ ہر سیکنڈ ہم پہ نظر رکھی جا رہی ہے، ہماری ہر حرکت کو کئی طرف سے اس کی فلم بنائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، ایک ایک سیکنڈ کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ ہونا ہے، ہر بات کا بدلہ، ذرے کے برابر بھی تمہاری کوئی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تمہارا کوئی بھی کام وہ ایک ذرے کے برابر ہے تو وہ بھی اس کا بدلہ نکلنے والا ہے، ملنے والا ہے، اور فرمایا گیا کہ تمہارے پاس ایک نعمت بھی ہے، تمہارے پاس صحت ہے، تمہارے پاس دو چار پیسے ہے، تمہارے پاس ہوشیاری ہے، تمہارے پاس کچھ بھی ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں ضرور ہم پوچھنے والے ہیں کہ تم نے کہاں یوز کی، کیسے یوز کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر سیکنڈ کا حساب ہے۔ اب جس مومن کو یہ سب بتا دیا گیا کہ بھائی سب طرف سے کیمرے لگا کے تم کو واچ کیا جا رہا ہے، تمہارا ایک ایک سیکنڈ کا رزلٹ نکلنے والا ہے، اب ایسا آدمی امتحان حال میں سو رہا ہے خر خر، اسے پتہ ہی نہیں ہے، نہ آخرت یاد ہے نہ اللہ یاد ہے، اس طرح بزنس کر رہا ہے، اس طرح گھر چلا رہا ہے، تو یہ جرم نہیں ہے کیا؟ جتنا تم کو علم دیا گیا ہے سچائی کا، حقیقت کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت کے ساتھ جیو، اور اللہ کا ادب لے کے جیو، شدید عظمت لے کے جیو، اور اللہ کے ایک ایک حکم کی عظمت کو سمجھو، حکموں کو پورا کرنا ہی اپنی کمائی سمجھو، تمہاری رات دن کی زندگی ہی حکموں کو پورا کر کے تیاری کر کے جانا، اور پھر ذرا آنکھ کھل کے اپنے اطراف کی کائنات کو دیکھو، تمہارا واسطہ کتنے بڑے خدا سے ہے، کتنی بڑی کائنات پیدا کی، کتنی طاقت والا ہے، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، وہ تمہارا حساب کتاب کرنے والا ہے، اتنے بڑے خدا کو تم کیسے بلاتے ہو جی؟ نظر نہیں آ رہی، آسمان نظر نہیں آ رہا، کیسے بلا سکتے ہو تم اتنے بڑے خدا کو؟ ایک پورا لشکر لے کے، پوری فوجوں لے کے، توپے لے کے سامنے کھڑا ہوا ہے کوئی بھائی ایسا، اور تم اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو بھلا رہے ہو، اس کو نظر انداز کر رہے ہو، چھوٹا جرم ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہی اس کی فوج، اس کی طاقت نظر نہیں آ رہی، خدا کا چھوٹا لگ رہا تم کو جو اس کو تم بھلا رہے ہو؟ تو جو علم ہم کو ایمان کے ذریعے سے دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پکڑ کا ڈر رہے ہمیشہ، بھائی اتنا بڑا ہے پکڑ لے گا، اور ہر وقت کی جستجو کیسے مناؤں، چھوٹا رب نہیں ہے وہ، باتوں سے نہیں منا سکتے، بہلا پھسلا نہیں سکتے، بہت علم والا، بہت شان و شوکت والا، بہت گہری گرفت والا، اب اس کو کیسے میں بناؤں، کیسے میں مناؤں، یہ جستجو رہنا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ہم قرآن و حدیث پہ غور کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس لیے کہ اللہ متوجہ ہے تمہاری طرف، اور ہر کام بس اللہ ہی کے لیے کرے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، ہر کام اللہ کے لیے ہونا تب تمہارا ایمان ایمان ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں تھوڑی دیر بھی ایسی گزرنا کہ ہمارا اللہ کی طرف دھیان نہیں تھا اس وقت میں, وہ بہت بڑا جرم ہے, چھوٹا جرم نہیں ہے, اور اس کو ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. وہ آیتیں اب آئی ہیں جو عذاب کی آیتیں ہیں, میں وہ سب چھوڑ دیتا ہوں, کیا کیا عذاب ہے غفلت کا اور برا خاتمے کا. ایک تو فرمایا دنیا میں بھی عذاب ہوگا, فرمایا آیتیں نہیں پڑھوں گا وقت تم, اور دوسرے فرمایا جو اس طرح غفلت کے عادی ہو جاتے ہیں نا, میں ان کو قرآن کی آیتیں ان سے پھیر لیتا ہوں. فرمایا یعنی نصیحت کی بات کا پھر اثر نہیں ہوگا, آپ کتنا بھی قرآن سنا لو غافل پہ اثر نہیں ہوگا, میں ایسا کر دوں گا. اللہ بول رہے تم غافل ہی رہنا چاہ رہے تو میں کیوں تم کو جگہ ہوں جی, بول رہے اللہ تعالیٰ میری آیتوں کا اثر نہیں ہوگا پھر تمہارے اوپر, تم اس طرح غافل ہونے کی عادت ڈالو گے. اور فرما رہے ہیں کہ جو بھی غافل ہو گیا میں دیکھتا ہوں اچھا ہے مجھ سے غافل ہی رہنا چاہ رہا ہے, تو پھر میں اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہوں, جا تو اس کو بزی کر دے. 25 پارے میں فرمایا جو بھی میری یاد سے اندھا بننا چاہتا ہے ٹھیک ہے شوق سے بنو, میں نقیض لہو شیطانا, پھر شیطان اس پہ مقرر ہی کر دیتا ہوں. فہو لہو قرین, رات دن وہ اپنے اندر بزی رکھتا ہے اس کو, پھر اس کی سوچ کو کیپچر کر لیتا ہے, اس کے پلانس کو کیپچر کر لیتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ, اب شیطان اس کو ہر کام میں اس کو اصل راستے سے ہٹاتا رہتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں, بہت ہوشیاری سے کر رہا ہوں. سوچ ہی ہماری آؤٹ ہو جاتی ہے جب ہم غافل رہنا چاہتے ہیں, تو اللہ شیطان اتنا غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ, اور غفلت کا کتنا برا اثر ہوتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی کوئی گھر والا آدمی گھر میں جاتا ہے, صبح نکلا پھر گیا, جیسے ہی کوئی گھر میں جاتا ہے بغیر بسم اللہ کے اندر داخل ہو گیا, اللہ کا نام نہیں لیا, بغیر بسم اللہ کا داخل ہو گیا, تو اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ شیطان وہ گھر پہ قابض ہو جاتا ہے. شیطان اپنی ٹیم کو لے کے گھس جاتا ہے, بولتا ہے کہ آج تمہارا کھانا, آج تمہاری بورڈنگ ویڈنگ کا انتظام ہو گیا, چلو. وہ گھر اس دن شیطان کا ہو جاتا ہے, اس کے کھانے میں بھی شیطان شریک ہوتا ہے, اس کے سونے میں بھی شیطان ہوتا ہے شریک ہو جاتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافلوں سے نفرت ہے, بولتے جو میرے سے غافل لینا چاہ رہا, اندر داخل ہو رہا ہے, اللہ کا نام یاد نہیں آ رہا تجھے, ٹھیک ہے جا شیطان کی پارٹی کے بیچ میں رہ جا. جیسے ہی حدیث میں جیسے بسم اللہ کے بغیر کوئی داخل ہوا, شیطان بولتا ہے آج کھانے کا انتظام ہو گیا, پینے کا انتظام ہو گیا, سونے کا انتظام ہو, یہی رہنا ہے آج ہم. یہ ہے غفلت کا اثر, شیطان اور غفلت میں سے لنک ہے. اور فرمایا جو عام طور پہ جن کا دل غافل رہتا ہے, اللہ کے بارے میں زیادہ دھیان نہیں رہتا, فرمایا ان کی دعائیں میں نہیں قبول کروں گا. جب تم کو میں ہی یاد نہیں رہتا تو میں تم کو کیوں یاد کروں, تم مجھے بھلاتے ہو تو میں تم کیوں یاد کروں, تو جب پکارتے ہیں تو دعا قبول نہیں کرتے. اور ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ غفلت کا ایک برا نتیجہ یہ ہے کہ گناہ کا لیول بڑھتا ہی چلا جاتا ہے غافل کا, ہر غفلت اس کو اور بڑی غفلت میں مبتلا کرتی ہے, اور بڑے گناہ میں مبتلا کرتی ہے. بڑے سے بڑے فاسق جو گناہوں میں گلے گلے تک اترے ہوئے ہیں, ان کی شروعات کہاں سے, شروع میں چھوٹی چھوٹی غلطی ہوئی تھی, جب اگر سنبھل جاتے تو یہ لیول پہ نہیں آتے. اور سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا غافلوں. جب ایک آدمی روزانہ غفلت کا عادی ہے, کیا تھوڑی دیر کے واسطے نماز کے وقت تھوڑا تھوڑا یاد آتا, دن بھر غفلت کا عادی ہے, جب زیادہ وقت غفلت کا عادی ہے تو موت کے وقت بھی غفلت ہی رہے گی ظاہر ہے. اس نے فرمایا تم جیسے جیتے ہو ویسے ہی آخری وقت گزرتا ہے, تمہارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ تم غفلت میں رہتے ہو تو موت کے وقت غفلت ہی رہے گی. اور موت کے وقت تو شیطان پورے لشکر لے کے آ جاتا ہے, ہزار ترکیبیں کرتا ہے, جب کیسے بچے گا. اور جو سیکنڈ بھی ہمارا غفلت میں گزرا, حدیث شریف میں آتا ہے یوں بیٹھے تم اور بیٹھ کے پھر اٹھے, یا بیٹھے اس کے بعد لیٹے, جو بھی جسم کی پوزیشن بدلتی ہے, ہر پوزیشن میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. جس پوزیشن میں بھی بغیر ذکر کے تم پوزیشن چینج کر لیے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ یہ پوزیشن تمہاری غفلت میں گزری, وہ قیامت میں نظر آتی ہے. تو فرمایا ہر وہ پوزیشن جس میں اللہ کو تم نے یاد نہیں کیا وہ یاد کر کے قیامت میں حسرت ہوگی, جنت میں جانے والے کو بھی حسرت ہوگی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر کر کے تحفے بھیج رہے ہوں گے, فلاں سیکنڈ تم نے یہ کیا اس کا تحفہ. مسلسل فرشتے نئے نئے قسم کے تحفے بہت ہی اعلیٰ. اب وہ غفلت سامنے آئے گی تو مچل کے رہ جائے گا کہ کاش وہ سیکنڈ میری غفلت نہیں ہوتی تو اتنا بڑا لاس نہیں ہوتا. یہ تو جو جنت میں گیا وہ, اور جو غفلت کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا اس کا تو کوئی مسئلہ ہی ٹیڑھا ہے. تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس مجلس میں بھی اور جس پہلو میں بھی اللہ کو یاد نہیں کیا وہ تمہارے لیے حسرت بن جائے گا, ندامت بن جائے گا. اور پھر فرمایا جہنم میں داخلے کی بات ہے, مأواہم جہنم فرمایا. اب ہم لوگوں کے ذہن میں کیا آتا, وہ سب آیتیں کافروں کے بارے میں مولانا, ہم لوگ غافل ہے کیا؟ مسجد کو آتے تھے کیا غافل ہوئے تو؟ رمضان میں روزے رکھتے تھے کیا ہم غافل رہے تو؟ تو غافلوں کے لیول الگ الگ ہے, مگر غفلت تو ہے, تو کچھ دیکھ سکتے ہم, چیک کر سکتے ہیں غفلت ہے یا نہیں ہے. تو اس کی کچھ مثالیں ہیں, کچھ سین سے اس سے معلوم ہوتا. پہلی چیز یہ ہے کہ علم دین سے کوئی آدمی غفلت کر رہا حاصل نہیں کر رہا. جیسے جتنی لائف چلتی رہتی اس کے حساب سے دین کے تقاضے روز سیکھنا, آدمی کرنا کیا ہے, مجھے موجودہ پوزیشن کے حساب سے مجھے کیا کیا کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے خبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہنا پڑتا دین کا علم, اس لیے کہ آپ کی زندگی روز ایک لیول پر ہی رہتی, چینج ہوتی رہتی, اس کے حساب سے نیا نیا علم چاہیے. تو کوئی آدمی علم دین حاصل نہیں کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ غافل انسان ہے, اسے ہوش, آخرت میں تیاری کی فکر نہیں ہے اس کو. آخرت کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, معلومات حاصل کرنا پڑتا ہے, اس کو احساس نہیں ہے, غافل ہے وہ, کوئی علم دین حاصل نہیں کر رہا. لا علم کبھی بھی گناہ کا سبب بنتی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں معلومات کرنا نہیں, کرے تو کرنا پڑتا ہو, اس واسطے نہیں معلوم کرے تو اچھا ہے. تو یاد رکھیے حدیثوں میں صاف صاف ہے جو معلوم نہیں کرے گا پھر گناہ کرے گا اس کو دو سزا ہے, معلوم کیوں نہیں کیا اس کی سزا, پھر گناہ کیوں کیا اس کی سزا. اور جب علم نہیں ہوتا, علم دین کم ہوتا ہے, بہت برائے نام ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, تو دل سخت ہو جاتا ہے, انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی ہے اس کو ترازو کے تلنے کی تفصیل نہیں معلوم ہے, اس کی حدیثیں نہیں معلوم ہے, پل صراط پہ چلتے وقت کیا کیا ہونے والا ہے, کیا کیا سینس ہیں اس کے, وہ اس کو معلوم نہیں, وہ حدیثیں دماغ میں نہیں اس کے, حساب کے دن کیا کیا ہونے والا ہے تفصیل نہیں معلوم ہے. تو اب ایسا آدمی جس کو نہ پل صراط نہ کسی کی طرف, وہ حساب سے ڈرے گا کیوں؟ خالی ایک تصور رہے گا اس کو کہ آخرت میں حساب ہوگا, بس وہ اثر نہیں کرے گا. لیکن ان احادیث کی تفصیل, اتنی موٹی موٹی کتاب, حضور نے اتنی باتیں بتا دی ہیں قیامت کے, تفصیل اتنی موٹی کتاب میں, اتنی حدیث ہیں, جنت دوزخ کی الگ, خبر کی الگ, ہر چیز کے بارے میں تفصیل حضور نے بتائی. کیوں بتائی؟ وہ ہمارے لیے سنبھلنے کا میٹیریل ہے. وہ حدیثیں ہم پڑھتے ہی نہیں, علم کے لیے موقع ہی نہیں ہے. اور ہم لوگوں کو کون سی نیکیاں ہیں, ان کا ثواب کیا ہے, وہ حدیثیں نہیں معلوم. اکثر حدیثوں میں بہت سارے اعمال کے فضائل بیان ہو کے, وہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو پھر عمل کیسا کریں گے, شوق کیسے پیدا ہوگا؟ ایسے کتنی ہی اعمال کے بارے میں سخت دھمکیاں ہیں, وعیدیں ہیں, وہ بھی ہم لوگوں کو یاد نہیں, یاد کرتے ہی نہیں, ہم اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے, جبکہ ہماری لائف کا پروگرام ہے وہ, یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کرے تو یہ پیدا نہیں کرے تو نہیں. وہ نوکری والے کب بھی بیٹھے تو ٹی اے ڈی اے کیا ہے وہ بڑھتے رہے, تنخواہ جو بڑھتی نا وہی ڈسکس کرتے رہتے. ہم بچپن میں دیکھتے, عید کو جتنے بھی آتے تھے رشتے دار, بیٹھتی جتنی دیر بیٹھے وہی کتنی بڑھ رہی کیا ہے وہی حساب بولے تھے. تو ایک مومن تو یہی ہے, فضائل کس میں ہیں, وعیدیں کس میں, یہی ہمارا حساب ہے. پتہ ہی نہیں اپنے کو کتنا بڑھ رہا ہے, اسکیل کتنا بڑھ رہا کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں. تو جب وعیدوں کا علم نہیں ہوگا تو بچنے کی کیسے فکر ہوگی؟ اور دنیا ہے, دنیا میں روز نئے نئے گمراہ فرقے پیدا ہوتے رہتے. انسان ہے تو جس طرح پانی میں بلبلے اڑتے نا, نئے نئے خیالات کے لوگ پیدا ہوتے ہمارے اطراف. اور میڈیا ہے ہمارے سامنے, کافروں کا میڈیا ہے, رات دن آپ نیوز, اس کے اندر جو ہے روز نا نیا نیا ڈسکشن چلتے رہتا, گمراہ خیالات دنیا میں بار بار ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں, وہ ہمارے اندر گھستے رہتے ہیں, اپنے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گمراہی کیا ہے, ہدایت کیا ہے. یہ مسلسل علم سے یہ سمجھ پیدا ہوتی ہے کیا گمراہی ہے کیا گمراہی نہیں. تو علماء نے فرمایا کہ جو آدمی بھی علم سے لگا نہیں ہے, یہ علامت ہے کہ وہ غافل انسان ہے, ذاکر انسان نہیں. اور ایک تھرمامیٹر کیا ہے، قرآن سے ہمارا تعلق کتا ہے، کتنے لوگوں کو تجوید سے قرآن پڑھنا آتا ہے. کیا قرآن کی تجوید سیکھنا نہیں ہے؟ واجب ہے. وہ قرآن مجید کو بغیر تجوید کے پڑھنا حرام ہے، اور قرآن مجید روزانہ ہمارے پڑھنے کی چیز ہے. کتنے لوگ ابھی سیریس ہو کے قرآن مجید پڑھنا صحیح کر رہے ہیں اب تک؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں شکایت کرنے والے ہیں قرآن میں. وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری اس امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. شکایت کرنے والے ہیں، گرفت ہوگی. اگر آپ غافل نہیں ہیں تو پھر قرآن کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اتنے دن سے بیانات سن رہے، مغفل ہے آپ، اس لیے آپ معلوم کرو جانتے بھی نہیں. اور کتنے درجے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمائے جو قرآن میں ماہر ہو جاتا ہے، اچھا روانی سے پڑھ سکتا ہے اور اس کے مضامین سے بھی مناسبت ہو گئی، تو فرمایا اس کو کل قیامت میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا. فرمایا جو اللہ کے پاس جو میر منشی فرشتے ہیں ان کے ساتھ مقام ہوگا. فرمایا اور فرمایا قیامت میں جو لوگوں کو جو جنت ملے گی وہ قرآن مجید کے حفظ کے اعتبار سے ملے گی. جتنا قرآن یاد ہوگا اتنا درجہ. اتنا سا معلوم ہے آپ کو، کتنے فضائل قرآن کے سنے، پھر وہی دس سورے کے دس سورے یاد ہے آپ کو. 20 سال سے آپ دیندار ہیں، مجلسوں میں ہیں، دینی محفلوں میں ہیں، آپ کا قرآن کا حفظ نہیں بڑھ رہا ہے، آپ کا قرآن پڑھنے کا ڈھنگ صحیح نہیں ہو رہا، اور آپ سمجھ رہے ہیں میں غافل مسلمان نہیں ہوں. غافل ہے آپ. اور جو ہے اللہ کے نبی نے ذکر کی کتنی فضیلت بتائی ہے کہ ذکر اتنا افضل ہے، جہاد کرنے سے افضل ہے. فرمایا ایک آدمی میدان میں جنگ کر رہا ہے اور دوسرا آدمی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، خود نے فرمایا ذکر کرنے والا جنگ کرنے والے سے افضل ہے. فرمایا یہ فرمایا کہ ہاں کوئی اتنا جوش سے لڑ رہا ہے کہ تلوارہ کی تلواریں ٹوٹ جا رہی اس کے ہاتھ پہ، تو فرمایا وہ ذکر والے سے افضل ہے. ورنہ ایک نارمل لڑ رہا ہے، ایک بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، تو ذکر والا افضل ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں کہ جنگ کے موقع پہ جنگ چھوڑ کے ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، الگ الگ اس کا بتا رہے فضیلت. اور فرمایا ایک آدمی کیا کر رہا ہے، دونوں تھیلوں میں بھر کے پورے پیسوں کے روپیوں کی گڈیاں رکھ لیا اور غریبوں میں بانٹ پھینکتے جا رہا، دیتے جا رہا، اور دوسرا آدمی بیٹھ کے ذکر کر رہا. فرمایا ذکر کرنے والا افضل ہے پیسے بانٹنے والے سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب محتاج آ جائے آپ بولے معاف کرو بول کے جب تسبیح کر لیتے بیٹھنا، وہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب الگ الگ عمل کی طاقت بتانا. اور فرمایا کہ جو نرم نرم گدوں پہ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، قیامت میں درجوں میں بھی سب سے آگے وہی رہیں گے. حالانکہ نرم گدوں پہ عمل ہوا ان کا، نرم گدوں کا لفظ ہے. تو اتنا حضور ترغیب دکھا رہے جا کہ زندگی کا حاصل ذکر ہے جی، اللہ کا، اللہ کی یاد. اب آسان عمل ہے بہت، تولا بھر زبان ہلانا، اور زبان بھی نہیں ہلانا، بغیر زبان ہلائے کے بھی ذکر ہوتا، اور درجات اتنے زیادہ ہے. فرمایا جو ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جو ذکر کرتا ہے اس کی آفتیں بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. اتنا سب حضور نے بتایا، آپ مانتے بھی ہیں، حضور کو سچ بھی مانتے ہیں، آپ کی لائف میں ذکر نہیں ہے تو آپ مغفل آدمی نہیں ہے تو کیا ہوشیار آدمی ہے؟ چوکنا آدمی ہے آپ. آپ کو ہے کوئی جنت کا شوق ہے، آپ کو اللہ کا ڈر ہے، ایک آسان عمل کیوں نہیں آ رہا آپ کی زندگی میں؟ ذکر کرنے میں کیا لاس ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ارادہ نہیں کر رہے ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے صرف، کوئی مشکل عمل نہیں. ایسے اہتمام سے حضور نے صبح کے اذکار سکھائے، صبح ہوتے ہی پڑھو، شام ہوتے ہی پڑھو اذکار، اتنے اچھے الفاظ ہیں اس کے، پڑھنا کچھ مشکل نہیں ہے، چند منٹ کی بات ہے، کوئی بوجھ کی بات نہیں ہے. ایسے ہی ہر کام سے پہلے ذکر سکھائے، کپڑے پہننے سے پہلے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے. کتنے لوگ ہیں جو ان ذکروں کی پابندی کر رہے ہیں؟ کھانے کی دعا، پینے کی دعا، اٹھنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا. تو نہیں کر رہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ غافل ہیں، دھیان نہیں ہے اللہ کی طرف، جنت کی تیاری کی طرف دھیان نہیں ہے، اس لیے چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی نہیں کر رہے، چھوڑ دے رہے. دھیان پورا ادھر ہی ہے، لذتوں کی طرف، شہوتوں کی طرف دھیان ہے، اس لیے کر رہے ہیں. جب خاص موقعوں پہ جو ذکر بتایا گیا اس کا دھیان نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ہر جائز کام کے وقت اللہ کے واسطے وہ جائز کام کرنا، وہ کیا یاد رہے گا؟ ہم کو تو طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مٹھائی بھی کھا رہے ہو تو اللہ کے واسطے کھاؤ، سمجھے, بیٹھ کے کچھ گنگنا رہے, مستی بھی تھوڑی کر رہے ہیں, تو وہ بھی یا اللہ آپ کے واسطے کرو. ہم کو ہر چیز میں اللہ کے لیے کرنے کی نیت بنانے کے لیے کہا گیا, پھر وہ عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. تو جو سکھائی گئی دعا ہے اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو عام موقعوں پہ کیا یاد, مباح جگہ چیزوں پہ اللہ کو کیا یاد رکھیں گے, نیت کیسے درست کریں گے. اور پھر حضور نے کتنی مصیبتوں کے لیے حفاظتی دعائیں سکھائی ہیں, امت کو اکیلا ایسے بیکار چھوڑ کے نہیں گئے, ہر چیز میں سکھا کے گئے. اس کا معمول ہی نہیں, آپ کو اپنی حفاظت کے لیے, بلاؤں سے حفاظت کے لیے, مخلوقات کی شر سے حفاظت کے لیے, ایکسیڈنٹ سے حفاظت کے واسطے اذکار بتا کے گئے, چند الفاظ ہے مگر نہیں کرتا کوئی, نہیں کرتا. حالانکہ تجربہ ہے جنہوں میں پڑھنے والوں نے کہا کہ ذکر جب حضور کی بتائی ہوئی دعا پڑھی جاتی ہے تو حفاظت ہوتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, شرح مسلم کے جو شارح ہیں انہوں نے لکھا کہ بالکل میرا تجربہ ہے, میں جب تک یہ پڑھتا تھا اس وقت تک مجھے کبھی کچھ نہیں ہوا. ایک دن میں نے جو ہے اعوذ بکلمات نہیں پڑھا, میں نے اس دن بچھو کاٹ لیا مجھے. مولانا الیاس بھٹ کے لیے تھے, انہوں نے بھی کتاب لکھی, اس میں واقعات لکھے انہوں نے کہ یہ حفاظت کے جو اذکار ہے وہ کرنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے پریکٹیکل. اور ایک مصنف نے لکھا کہ مدینے سے 70 کلومیٹر دور ایک صاحب گئے, وہاں تھوڑی دیر کے رکے تو یہ دعا پڑھ لی انہوں نے. اس کے بعد پھر وہاں سے 70 کلومیٹر سے سفر کر کے, ساتھ میں بچہ بھی تھا, جب مدینہ میں گھر واپس آئے تو بچے نے دیکھ کے کہا کہ ابو میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں آپ کے سر پہ کالا کالا ہے کچھ, دیکھو کیا ہے. تو دیکھا تو بہت کالا بچھو سر پہ بیٹھا ہوا تھا. 70 کلومیٹر وہ بچھو کو سر پہ لے کے آئے مگر بچھو نے نہیں کاٹا, اس لیے کہ انہوں نے پڑھ لیا تھا اس بھی کلمات اللہ التامہ. حضور کی دعائیں ہیں سکھائی ہوئی, ہم لوگوں کو یقین بھی ہے مگر پھر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ غفلت کی طبیعت, اور کیا وجہ ہے؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم غافل نہیں. تو بہرحال اور بہت سارے مواقع ہیں, امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ایک مومن کا کام ہے, جہاں بھی اچھائی نظر آئی لوگوں کو ترغیب دلانا, جہاں بھی برائی نظر آئی ایک ڈھنگ سے لوگوں کو روکنا. کتنے لوگ کر رہے ہیں امر بالمعروف نہیں انل منکر, کیے کل صبح سے شام تک کسی کو برائی سے روکے اچھائی کی دعوت دیجیے, کیا جانے والا تھا, دو لفظ ہی تو بولنا تھا. لیکن آپ کو آخرت کا ذخیرہ کرنے کی دھن نہیں ہے, آپ کا رخ آخرت کی طرف نہیں ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے نیکیوں کی, غافل آدمی آپ, ہوش آپ کے غائب ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے صاحب, غفلت بہت بڑی بیماری ہے. رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہم کو وہی حضور بولے لا الہ الا اللہ کی کثرت کر کے اپنا ذرا رخ صحیح کرو, رات دن میں اللہ کے لیے جیوں گا یہ مشق کرو رمضان میں, لا الہ الا اللہ کی کثرت کر کے اعمال کرو, رخ صحیح کرو, غفلت دور کرو زندگی سے. ماشاءاللہ رمضان کا بڑا حصہ گزر گیا, اب بھی اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ غافلوں سے ہم کو نکال دیجئے, ذاکروں میں متوجہ رہنے والوں میں اللہ تعالی ہم کو شامل فرمائے. یہ غفلت کیوں ہوتی صاحب, اس کے اسباب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب, پہلا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جسم کو خوب راحت دینا, راحت بدن کے بھوکے, زیادہ سے زیادہ آرام آرام آرام, جتنے کام نظر انداز کر سکتے کر دینا, کچھ بھی نہیں کرنا, موقع ملا تو بس سوتے ہی رہ جانا خالی. تو یہ جو فکر ہے نا, تک محنت سے بھاگنا, عمل سے بھاگنا, ایکٹیویٹی سے بھاگنا, خالی رہ جانا, راحت کی فکر کرنا, یہی اصل میں راحت گنوانے کا سب سے بڑا سامان ہے. جو کام چور ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی, غم ہوتا ہے. وقت پہ کام کر دینے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام خوشی ہے, کام چھوڑنے سے پڑے رہنے سے خوشی نہیں پیدا ہوتی. جس چیز کو ہم بدن کی راحت سمجھ رہے وہی بدن کی بربادی ہے. دنیا میں بھی بیماریاں, دنیا میں بھی اندرونی غم, آخرت میں بھی سزا. تو مومن کو تو یہ طے کر کے چلنا ہے صاحب کہ میں دنیا میں تھکنے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے کہا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی الکبد, اے انسان تجھے میں نے پیدا ہی کیا ہے تھکنے کے لیے. جو بھی تھک رہا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے, جو بھی تھکنے سے بھاگ رہا ہے وہ اپنے آپ کے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے. کام ہماری آمدنی ہے, جتنا کام کریں گے وہ ہماری آمدنی, اور جتنا کام سے بھاگیں گے وہ ہمارا خسارہ ہے, دنیا اور آخرت کا خزانہ. پہلے یہ تھنکنگ ختم کرنا، کام چوری کی، کچھ نہیں کرنے کی، آرام، راحت، راحت تھا. راحت اسی میں ہے کہ تم اچھے صفات والے بنو، خوب خوبیوں والے بنو. تم سخی، تم رحیم، تم کریم، تم شریف، تم بہادر، تم لوگوں کے محافظ. تمہاری زندگی جتنی صفات سے بھری وہ تمہاری راحت ہے، وہ راحت کا سامان ہے. دلی سکون اس میں ملے گا اور آخرت کی راحت اس میں ملے گی. تو یہ سوچ جو نا گڑبڑ اصل وہاں ہے. کام نہیں کرنا چاہتے جبکہ کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے. آرام کرنے کے واسطے بہت ٹائم رکھے اللہ تعالیٰ، ہمارے مرنے سے لے کے قیامت تک بولے حساب بعد میں ہزاروں سال کے بعد دوں گا، سو جاؤ، کام ہو گیا نا، تھوڑا سو کے پھر آؤ حساب دینے. تو زندگی کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے ہے. اور کیا ہے، لذتوں کی فکر ہمیشہ. اسی کا دوسرا سیکشن جو ہے نا آرام کے، جب دیکھو یہ لذت ہونا وہ لذت ہونا، یہ مزہ ہونا وہ مزہ ہونا، چاہے وہ لذتوں کے پیچھے واجب چھوٹ رہا چھوٹ جانے دو، حرام کام کرنا پڑ رہا کرنے دو. جب قسم قسم کی لذت ہونا، الگ الگ ٹائپ کی لذتیں لذتیں ہونا، جہاں تک ہو سکے اس کے اوپر پوری محنت سر کر رہا آدمی، لذت چاہیے. تو یہ لذت لذت کے چکر سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ لذتیں پوری تو بدن کی ہوتی ہے نا، دل مردہ ہو جاتا ہے اس سے. اونچے فضائل، اوپر اٹھنے کی طبیعت سب ختم ہو جاتی ہے. لذت لذت، خنزیر رہتا نا کبھی بھی کھانے میں رہتا، یہ لذتوں والا بھی وہی لیول پہ آ جاتا، انسان کے لیول سے گر جاتا، جانور کے لیول پہ آ جاتا، اور اللہ کی ملاقات سے غافل ہو جاتا. اس کو لذت کا ہی نشہ ہے. ایک لذت ختم نہیں ہوئی کہ اور ایک لذت، وہ ختم نہیں ہوئی کہ اور دس لذت. تم انجوائے کرنے میں ہی ہے تو اللہ سے ملنے کا سین کیسے یاد رہے گا، اللہ کا دھیان کیسے رہے گا لذت والے کو، نشے کی کیفیت میں ہے وہ، کیسے رہے گا اس کو دھیان. اور ایک کیا ہے کہ گناہ کا احساس نہیں ہے ہم لوگوں کو، اس واسطے سنبھلنے کی کوشش نہیں کرتے، غافل ہی پڑے رہتے ہیں. کتنے گناہ ہیں زندگی میں مگر میں ٹھیک ہوں سمجھتا. ہمارے پیر صاحب بولتے قصہ، وہ انجینئر رہے ہیں، بولتے ہیں کہ ہمارے آفس میں اور ایک انجینئر صاحب تھے، ہر قسم کے گناہ ان کی زندگی میں تھے، غلط کمائی بھی تھی، غلط حرکتیں بھی تھی، جب دیکھو ویڈیوز دیکھنا، جھوٹ بولنا، ہر قسم کی برائی تھی ان کے اندر. یہ تاک میں تھے کہ بھائی اچھا کوئی موقع ملے تو سمجھائیں گے. تو ایک دن جو ہے وہ گھر آئے تھے، بہت اچھا موڈ تھا، تو یہ حضرت جو ہے ان کے سامنے آخرت کی بات، دل کو نرم کرنے کی بات، گناہوں کی جو ہے جو گھناؤنا پن ہے، اور اہتمام سے اپنے دوست ہیں اہتمام سے بات. اب وہ پوری گفتگو ایسا سن رہے ہیں بالکل جیسے پورا دل سے سن رہے ہیں، توجہ سے پوری زندگی، پوری ایک گھنٹے کی گفتگو سنی انہوں نے. اور ایک گھنٹے کے بعد کیا کہا اٹھتے وقت، ایک گھنٹے کے بعد کہا اللہ کے فضل سے میری زندگی میں تو میں جہاں تک سوچتا ہوں کوئی گناہ نہیں ہے، اور میں سوچتا ہوں اگر کوئی ہو گیا ہوں گا تو اللہ معاف کر دیتا. ایک گھنٹے بات کرنے کے بعد بھی اس کو ہوش نہیں آیا، وہ سمجھ رہا کہ میں گناہ گار ہی نہیں ہوں. تو غافل انسان ایسا ہو جاتا. کتنے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں. تو یہ جو ہے یہ چیز غفلت اور بڑھاتی چلی جاتی ہے. اور خواہشات کو پورا کرتے رہنے سے خواہشات گمراہ کر دیتی ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ہے اما من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے جا کے جو پیش ہونا ہے اس سے ڈر کے رہتا ہے، وہ نہ نفس عن الہوا، اور چونکہ حساب دینا ہے اس لیے خواہشات کو روکتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات پوری کرنے سے روکتا ہے. فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ. اور اس کا فرمایا لا تتبع ہوا ولا تتبع الہوا، خواہشات کے پیچھے پیچھے مت جاؤ. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے تم کو یہ خواہش ہٹا دے گی. تو لوگ ایک کے بعد ایک خواہش پوری کرتے جاتے ہیں، وہ ان کو اللہ سے راستے سے ہٹا دیتی ہے وہ چیز. اور ایک وجہ بن رہی ہے تلاش رزق، روزی کمائی حاصل کرنا. مگر اللہ تعالیٰ تو بولتے ہیں کہ مومن تو ایسے رہتے ہیں، کماتے ہیں لیکن کمانے کی وجہ سے غافل نہیں ہوتے. کمائی کوئی سبب نہیں، اتنا کمانا کہ اس سے گھر چل سکے، ضرورت چل سکے، یہ چیز کبھی بھی اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنتی ہی نہیں. وہ خود اللہ کی ایک یاد ہے، اس کے لیے اللہ کو بھلانے کی ضرورت نہیں ہے گھر چلانے کے واسطے. اللہ فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مسجد میں میرے وہ بندے تیار ہوتے ہیں، مسجدوں میں آنے والے، کہ تجارت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی. خرید و فروخت نوکری ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی، مسجد میں وہ بندے تیار ہوتے فرمائے. اب ہم لوگ ایسے عجیب ہیں، مسجد کو بھی آ رہے غافل بھی بن رہے. اور ایک چیز کیا ہے، کھیل تماشے. کھیل تماشوں کی وجہ سے بھی غافل ٹائپ کا انسان تیار ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنگل میں مت رہو جہاں آبادی نہیں ہے، بہت اچھی زمین ہے، اچھا 50 ایکڑ میں زراعت کر لے، تم وہاں جا کے مت رہ جاؤ، دل سخت ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ شکار کے پیچھے مت لگو. پہلے زمانے میں جو ہے وقت گزاری کا ایک طریقہ شکار کے لیے نکل جاتے تھے، تو فرمایا جو لوگ شکار کے پیچھے لگتے ہیں وہ غافل بن جاتے ہیں، اور جو بادشاہوں کے پاس زیادہ آنا جانا رکھتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں. فرمایا تو یہ فرمایا کہ اس طرح سے ایسے مشغلوں میں نہیں لگنا جو ہمارا دل ایک دم کھینچ لے. اور آج کل جو ہے ایسے الیکٹرانک گیمز نکل گئے ہیں، نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے، ویڈیو گیمز ایسے نکلے ہیں، ایک ایک گیم بنانے کے واسطے 300-300 PhD مل کے بناتے ہیں اس کو، اپنے اپنی فیلڈ کے ماہرین. کوئی اس کی آواز کو سجا رہا ہے، کوئی اس کے سین کو سجا رہا ہے، کوئی اس کے اندر سسپنس پیدا کر رہا ہے. جب 300-300 PhD مل کے بنائیں گے تو وہ کیسا غضب کا گیم بنے گا، وہ ایسا توجہ کھینچ لیتا ہے کہ پھر وہ بچہ کہیں کا نہیں رہتا. اور ایک ورژن بعد ایک جو ہے اس کے ایک سے گزرنے کے واسطے ایک ایک مہینہ لگتا وہ گیم ختم کرنے کے لیے. تھوڑا کھیلے ہار گئے تو پھر شروع سے، پھر اٹک گئے تو پھر شروع سے، پھر ایک ایک ہفتہ، 15-15 دن، ایک ایک مہینہ، ایک مہینہ ختم ہونے تک اس کا دوسرا ورژن آیا تھا، آگے کا سبق آیا تھا. اب کھیلتے ہی رہو. ساری دنیا میں اس سے بچوں کے ذہنوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے، خیالی دنیا کے شہزادے بن رہے. گیم میں تو آپ اٹھا کے 1 لاکھ کو 1,000 کو دن 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 اڑا دے رہے، کیا حقیقت میں سے اڑا سکتے کیا؟ مگر اس کا تصور ایسے ہی ہو جاتا، لائف سے کٹ جاتا ہو، ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتا، نفسیاتی مریض بن رہے سائیکالوجی کا. تو ایسے کھیل تماشے، آساب جو نروس ہیں اس کا نقصان، انگلیاں جو ہے وہ ناکارا ہو رہی ہیں، نظر خراب ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان سوچ بگڑ رہی ہے، حقیقت سے ہٹ رہی ہے سوچ. کھانے کا ہوش نہیں بچوں کو، کئی کئی ٹائم ہو جاتا. تو حضور نے فرمایا دیکھو کھیل تماشوں میں نہ پڑو، کھیل تماشے غافل بناتے ہیں. بڑے لوگوں کے بھی اپنے تماشے الگ ہیں، جو بھی کھیل تماشے میں لگا رہے گا وہ غافل قسم کا انسان بن ہی جائے گا. بہرحال اور ہمارا بیان بہت سارا باقی ہے، مگر ایک توجہ دلانا ہے کہ آخری جمعہ آ گیا. پہلے زمانے کے لوگ ایک جمعہ آخری آتا تو خوب روتے تھے. ہم کو جو بچپن میں یاد ہے، الوداع یا الوداع ہے ماہ رمضان، الوداع، حسرت آؤ، رو رو کے پڑھتے تھے ہمارے پاس. تو اب تو وہ بھولا پن ہی ختم ہو گیا، اب کوئی آؤ کوئی جاؤ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. حالانکہ جس کو جنت کی دھن ہے، جس کو رمضان کی قدر ہے، اس کے لیے رمضان کا جانا بہت بڑا حادثہ ہے. آخری جمعہ آ جانا بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا قیمتی وقت ہمارا ہاتھ سے جا رہا ہے، بہت قیمتی وقت. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کی عمر رکھ دیے ہیں، عمر آتی ہے تو ہر چیز کو موت ہو جاتی ہے، پھر وہ رکتی نہیں. تو ایک دن خاتمہ ہے، تو رمضان بھی جو ایک بہت قیمتی وقت تھا اب ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. یہ وقت تھا بہت کم عمل میں بہت بڑی جنتیں حاصل کرنے کا، یہ وقت بہت گولڈن چانس تھا. پوری کائنات کو اللہ نے سیٹ کیا تھا کہ اس میں میرے بندے محنت کر کے جنتی بن جائیں. اب یہ جانے کے بعد بعد کے دنوں میں اس میں کوئی کیفیت نہیں رہی. رمضان میں باقی سال میں زمین آسمان کا فرق ہے، ثواب کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، اللہ کو منانے کے لیے فیصلے کروانے کے واسطے. رمضان غیر رمضان میں زمین آسمان کا فرق ہے. رمضان کا ایک ایک عمل بہت سونا ہے، یہ خوب لوٹنے کا وقت اب جا رہا ہے ہاتھ میں. ایک صاحب کو جو ہے یا تو خواب میں یا کشف کی حالت میں، بالکل واقعہ بالکل حال ہی کا زمانے کا واقعہ ہے، ان کو جو ہے ایک خبر جو ہے نظر آئی، خبر کھلی ہوئی نظر آئی. اس کا ابتدائی بات مجھے یاد نہیں ہے کس، مطلب یہ خواب پڑا ہے یا کوئی کشف کے ٹائپ کی چیز ہے. پہلے ایک خبر میں دیکھا تو اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے، بزرگ دیندار شخصیت اندر ہے اور تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے، واقعہ حال ہی کے زمانے کا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ قرآن پڑھ رہے کیا؟ قرآن نماز خبر میں تو اعمال کی حکم تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں دنیا میں دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے قبر میں جو ہے قرآن پڑھنے کی سہولت دیجئے، اس وجہ سے مجھے ایسی سہولت ملی ہے کہ میں قبر میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنے قرآن پڑھے ہوں گے؟ تو خبر کی لائف تو ٹائمنگ کا سسٹم تو الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1 کروڑ قرآن تو پڑھے ہوں گے، انتقال کے بعد سے میں نے اب تک 1 کروڑ قرآن تو میں نے پڑھے ہوں گے. تو یہ صاحب ان کو بہت ان کا دل للچایا، ہوتے ہوا وہ 1 کروڑ قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن فوراً انہوں نے کہا، لیکن میرے دوست میری ایک گزارش ہے تم سے کہ تم آج ایک سورہ فاتحہ جو تم پڑھے نا، وہ سورہ فاتحہ تم مجھے دے دو اور میرے 1 کروڑ قرآن تم لے لو. انہوں نے کہا، یہ آدمی حیران ہو گیا، کیوں صاحب میں ایک، آپ اللہ والے ہیں وہاں بھی رہے کہ آپ 1 کروڑ قرآن پڑھے اور آپ بولے میری 1 فاتحہ لے لے کے پورے. انہوں نے کہا کہ میں 1 کروڑ قرآن پڑھانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بولے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ ثواب کی دنیا نہیں ہے. یہ تو میں چونکہ اللہ سے اجازت لیا تھا تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی، لیکن تم جو 1 فاتحہ پڑھے سورہ فاتحہ، وہ 1 کروڑ سے بہت بھاری ہے. تو یہ دنیا بھی عمل کی جگہ ہے، بہت ایک ایک عمل قیمتی ہے، قبر میں جانے کے بعد کوئی موقع نہیں ہے. ایسے رمضان بہت قیمتی ہے، رمضان کے بعد کے اعمال میں، رمضان میں زمین آسمان کا فرق ہے، کروڑوں سے بھاری ہے یہ عمل، یہ جنت کمانے کا موقع ہے. اب یہ موقع ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، وہ فضیلت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، تو غم رہنا ممکن ہے. در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدے مو بہار آخر شد. کتنے دن سے بیانات چل رہے، رمضان آ رہا رمضان آ رہا، بہت کچھ سوچے تھے، اب ضرب تقسیم کر کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں کرے، 25 دن ہو گئے، حساب کر کے دیکھ رہے تو جھولی خالی ہے. دیکھتے دیکھتے آخری جمعہ آ گیا ہے، جر چشم زدن پلک جھپکنے تک ہی میں دوست آیا بھی جا بھی رہا، جا تم بول رہا، ہم سمجھے آیا 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 ہم سوچ رہے تھے، اور پلک جھپکنے تک اب بول رہا میں جا تم آ گیا، جمعۃ الوداع آ گیا، میں جا رہا ہوں، بول رہا رمضان. روئے دل روئے گل سیر نہ دی دے، ابھی پھول کھلا باہر آئی بول کے پھول کو دیکھ ہی رہے تھے، دل بھر کے دیکھے بھی نہیں کہ اس بہار کا وقت ہی ختم ہو گیا، خزاں آ جا رہی. تو غم کی کیفیت رہنا، یا اللہ ایک بہت بڑی نعمت آپ نے دی تھی جا رہی ہے. جس کو بھی آخرت کا یقین ہے، جس کو بھی اعمال کی قیمت بڑھنے کا احساس ہے، وہ بہت غمگین ہو جائے. پھر بھی جو ہے الحمدللہ اور 5 دن باقی ہے، اور تھوڑا وقت ہے ہم کو، ایسے وقت پہ جھٹکا لگ رہا کہ ابھی موقع ہے، ابھی شب قدر تلاش کرنے کا موقع ہے، تاک راتیں باقی ہیں، یہ وقت ہم سب چیز سے کٹ کے آخرت کی کمائی میں لگائیں. دوستو دنیا تو کیا ہے، پیچھے آتی ہے، ذلیل ہو کے آتی ہے، آخرت کو کمانا پڑتا ہے. تو آخرت کی فکر میں، شب قدر کی تلاش میں اس کو وقت گزارنا ہے. اور ایک بات آپ سے بولنا ہے کہ رمضان کا ایک بڑا پیغام کیا ہے، کہ یہ سب عبادتیں کر کے آدمی خدمت دین کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا، خالی صوفی بن کے کونے میں اللہ اللہ کرتے بیٹھا تو اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے دین کے مجاہدوں کو، دین کے خادموں کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. حضور رمضان میں جو قرآن لے کے آئے ہرا سے، تو حضور غار میں بیٹھ کے غار والے ہی نہیں ہو گئے، بلکہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، سمجھے، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا پوری قوم کو زندہ کرنے کا، پوری قوم کو جگا دیا. رمضان اس لیے اللہ نے دیا تاکہ خدمت دین والے ہم بنے، عبادتیں کر کے اللہ کا دین چمکے، اللہ کا دین پھیلے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، ہر مسلمان کے دل کی آواز، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دین آگے بڑھنے کے لیے ہم نمازی ہیں، دین آگے بڑھنے کے لیے ہم معتکف ہیں، دین آگے بڑھانا ہمارا منشا ہے. قیامت میں جو ہے خدمت دین کے اعتبار سے اللہ کے دیدار کا موقع دیا جائے گا. کل ہی ہم لوگوں نے حدیثیں پڑھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ دیدار کے لیے بلائیں گے، کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ، کسی کو سال میں ایک مرتبہ، کسی کو ایک ہی مرتبہ بلائیں گے، پھر نہیں بلائیں گے. تو اس میں یہ بتایا ہے کہ جو دین کی خدمت کرتے تھے ان کو جلدی جلدی بلائیں گے اللہ تعالیٰ. تو دین کی خدمت، تو اس وقت جو ہے ایک تقاضا آپ کے سامنے رکھنا ہے. عام طور پہ رمضان میں مدارس کے سفرا نکلتے ہیں، جو چیز بہت عام ہو جاتی ہے نا، بعض وقت اس سے لوگوں کو گھن ہو جاتی ہے بار 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 ہونے سے، اور بس جھوٹے لوگ بھی نکل جاتے ہیں تو اور گھن ہو جاتی ہے. لیکن جھوٹ کی وجہ سے سچ کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو مدارس جو ہے ہمارے ہندو پاک میں ہر مکتب فکر میں، ہر جماعت میں، ہر فرقے میں مدارس ہی دین کی بنیاد ہے. مدارس چل رہے ہیں تو یہ سب باہر ہے. مدرسہ نہیں ہوتا تو میں بھی آپ کے سامنے نہیں ہوتا، مجھے بھی مدرسہ نے تیار کیا. ایسے ہی لاکھوں کروڑوں وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتے، کوئی آپ کو جگانے والے، گلی گلی پھر کے اٹھانے والے نہیں ہوتے. جو آپ کو گھروں میں آ کے ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں بچوں کو، اور جگہ جگہ جو مکتب چلا رہے ہیں جس سے قرآن باقی ہے، امت باقی ہے. اگر قرآن نہیں ہوتا نا تو سب عجیب ہو جاتے تھے، سب کھو جاتے تھے زمانے کی رو میں. اگرچہ آپ کو عربی قرآن رٹا دے رہے خالی حفاظ علماء، لیکن قرآن نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، پوری قرآن امت کو پکڑ کے باندھ کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو مدارس ہے اسی سے امت کی بقا ہے جو نظر آ رہے ہیں ہم لوگ. یہ مدارس نہیں ہوتے تو بالکل دوسرے ملکوں کا حال ہو جاتا تھا. علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا مدرسے والے وہی چیزیں پڑھاتے رہتے ہیں قرآن وغیرہ، کچھ اپڈیٹ کرنا چاہیے، کچھ ضرورت کی چیزیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مدرسوں کو ایسے ہی چلنے دو، اگر یہ مدرسے نہیں چلیں گے تو پھر اسپین کا حال ہو جائے گا ہندوستان کا، کہ جہاں پر پھر کوئی ایک مسلمان نہیں بچا تھا. تو دنیا کو سمجھنے والے زمانے کو، آج پورے یہودی اور جو ہے اسلام دشمن مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے کہ مدرسے بند کراؤ کسی طرح سے، اس لیے کہ وہ جان رہے ہیں کہ اس پر اندر سے جو امت کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں مدرسے ہی ہے سنبھال رہے ہیں. پتا ہے دیکھنے میں وہ رونق نہیں ہے مگر آخری درجے میں محاذ کو سنبھالے ہوئے. تو یہ مدرسوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. رمضان میں ہی سفرا حضرات آتے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے ہمارے پاس شاید اور دارالعلوم حیدرآباد کے علاوہ بھی کوئی ہے کیا ندوے والے ہے کیا آج نہیں؟ تو ہمارے حیدرآباد کا جو مدرسہ نمایاں مدرسہ ہے دارالعلوم حیدرآباد مولانا عاقل صاحب کا، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک تھے ان کی شخصیت کیا ہے، ایک مقناطیس تھی، معلوم نہیں لوگ کہاں کہاں سے متوجہ ہوتے تھے، اور ایک بڑا ادارہ وجود میں آ گیا ان کے نام سے. اگر مولانا چلے گئے اب ادارہ یتیم ہو گیا، لوگوں کی دلچسپیاں ظاہر ہے فطری طور پہ وہ نہیں رہیں گی، تو اب ہم کو محسوس کرنا ہے. تو وہاں کے سفیر آئے ہوئے ہیں، کرانہ جو بچوں کو کھلاتے ہیں نا کرانہ سامان، اس کا بھی قرضے میں چل رہا ہوا ہے. وہاں کے اب رحیم صاحب کا خط، ہاتھ سے خط لکھ کے بھیجا انہوں نے کہ کرانہ جو سامان جو ہوتا ہے مطبخ میں جو یوز ہوتا ہے وہ بھی قرضے سے آ رہا ہے، اور چار مہینے سے اساتذہ کو تنخواہ نہیں ملی. اور دارالعلوم حیدرآباد میں ہندوستان کے کونے کونے سے اچھے علماء کو جمع کیا ہے لوگوں نے کوشش کر کے، تو اچھے اچھے علماء ہیں، رات دن پڑھاتے ہیں. لوگ تو الگ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے، چار مہینے تنخواہ نہیں ملی تو ان کا کیا حال ہونا. تو ہمارے شہر میں اتنے مالدار لوگ ہیں ماشاء اللہ، کتنے ہمارے پاس مالدار نہیں ہیں، کھانوں پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، اپنے چوٹیوں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہماری دولت کس واسطے ہے؟ ہماری دولت اللہ کے دین کے ان قلعوں کے واسطے ہے. تو اس موقع پہ آپ ظاہر جیب میں پیسے تو نہیں لے کے آئے ہوں گے، اپنے زکات صدقات وغیرہ وہ سفیر صاحب سے پتا ہوتا لے لیجئے، فون لے لیجئے، اور پھر کم سے کم ایک سال کے واسطے تو فارغ ہو جانا مدرسہ. 1,20,00,000 خرچہ ہے اس کا، 450 طلبا ہیں، اور ہر سال وہاں مختلف جو شعبے ہیں اس سے 150 فارغ نکلتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا جو ایریا ہے کھاتے پیتے لوگوں کا، سربت والوں کا، انہوں نے لکھا کہ آپ کا علاقہ سربت والوں کا وہ علاقہ ہے، خط میں لکھا. تو آپ ذرا اپیل کیجئے، تو آپ کے دلوں کو ہم آواز دیتے ہیں کہ بھائی یہ دین کا کام آپ کا اپنا کام ہے. آپ کے بچے بھوکے رہے، قرضے سے لا کے کھلانا پڑے تو آپ مچلتے نہیں کیا؟ تو یہ جو ہے دین کے خادم، ان کی فکر کرنا بھی ہم سب کا کام ہے. تو چاہے دارالعلوم حیدرآباد ہو یا کوئی بھی ایسا مدرسہ ہو جس کو آپ قریب سے اچھی طرح جانتے ہوں، ان کی امداد کو بہترین ذریعہ سمجھے. اس میں ایک تو غریبوں کی خدمت کا بھی کام ہو جاتا ہے اس لیے کہ مدرسوں میں غریب ہوتے ہیں، دوسرے دین کی حفاظت کا بھی کام ہوتا ہے، دین کی اشاعت کا بھی کام ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثواب غیر معمولی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے، شاید سفیر حضرات یا مدرسے کے نمائندے 2-3 دروازوں پہ بھی ٹھہرے ہوئے ہوں گے. یہ تو یاد دلانے کا ایک طریقہ ہے، ٹھہرے ٹھہرے کیا بول کے آپ دیں گے. آپ ان لوگوں سے پتہ لے کے بڑی رقم دیجئے، بڑی رقم دیجئے، کنجوسی نہیں. بلکہ رمضان میں تو کیا کرنا، قرضہ لے کے صدقہ کرنا، قرضے لے کے کیوں، آپ بعد میں پھیر سکتے آپ. اس لیے کہ رمضان میں جو ثواب ملتا ہے پھر کب ملے گا؟ قرضے لے کے خرچ کرنا دینی کاموں کے اندر، وہ ہے بولتے ہیں کہ اس کو آخرت کا شوق ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کی محبت نصیب فرمائے, بقیہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے. اللہ ہم سے کچھ کام لے لے جو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.